نصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہاں اس وقت بیٹھنے بٹھانے اور سننے سنانے کا جو مقصد ہوتا ہے، اصل تو یہی ہے کہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے، تربیت ہو جائے، جو باتیں اپنے بزرگوں سے سنی ہیں وہ باتیں تکرار کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں، خود کہنے والا بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور سننے والے بھی فائدہ اٹھائیں. تو اس لیے جو بھی بات ہوتی ہے، اصل تو سب سے پہلے اپنے آپ ہی کے لیے ہوتی ہے کہ سنانے والا بھی خود اس کا محتاج اور ضرورت مند ہے، اور ایسے ہی سننے والے بھی محتاج اور ضرورت مند ہیں. تو اس لیے یہ ہفتہ واری جو نشست ہوتی ہے اصلاح و تربیت کی، ایک بات کی تو کوشش یہ کیا کریں کہ سامنے بیٹھا کریں. جو حضرات پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے، کوشش یہ کیا کریں کہ سامنے بیٹھیں. سامنے بیٹھنے والوں کو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو پیچھے بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمتن متوجہ ہوتے ہیں، اور پیچھے بیٹھنے والوں کو عام طور پر بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ پورے طور پر متوجہ نہیں ہو پاتی. اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ سامنے بیٹھیں، یہاں ہوں یا جہاں بھی اور جس مجلس میں بھی ہوں سامنے بیٹھیں. تو بہرحال بزرگوں کی بات سننے سنانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی باتوں سے ہم فائدہ حاصل کریں، کیونکہ بہت ہی نچوڑ کی باتیں ہوتی ہیں. عام آدمی کی سمجھ میں جو بات سال ہر سال کے تجربے کے بعد آتی ہے، تو وہ تجربہ شدہ بزرگ ہوتے ہیں، ان کی بات ہوتی ہی تجرباتی ہے، اس لیے بات بھی فوری طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے. جو بیان یہاں مسلسل چل رہا تھا، آج اس کو میں چھوڑ رہا ہوں دانستہ، اور جمعے کے بیان میں آج جو باتیں ہوئی تھیں، کچھ باتیں تو میں وہ عرض کروں گا جو کام کی باتیں ہیں، جو ہمارے بعض ساتھی اس موقع پر موجود نہیں تھے تو اب موجود ہیں. اگر بریانی اچھی لگتی ہے تو دوبارہ بھی پکوائی جاتی ہے، چائے آدمی کو اچھی لگتی ہے تو ایک مرتبہ اور کہتا پلاؤ بھائی ایک پیالی اور پئیں گے. ایسے ہی دین کی بات جو فائدے والی ہو اس کو بار بار کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کی افادیت بڑھتی ہے. اس لیے سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بار بار سنے. ہمارے حضرت والا عام طور پر ایک مضمون بیان فرماتے ہیں بد نظری سے متعلق، جو پہلے دن جاتا ہے اس نے بھی وہی مضمون سنا ہے، اور جو اب جاتا ہے وہ بھی وہی مضمون سنے گا. اور ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں اس میں ڈبل ایم اے کیے ہوا ہوں، اس مضمون میں ڈبل ایم اے ہوں، بلکہ پی ایچ ڈی ہوں، اور بلا شک و شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس مضمون کو حضرت والا یعنی بدنظری کے مضمون کو جس طریقے سے کھول کر وضاحت کے ساتھ ہمارے حضرت والا بیان فرماتے ہیں، شاید ہی اتنا کھول کے کوئی بیان کرتا ہو. تو اس لیے حضرت کی انفرادیت، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ ہے بدنظری کا، گناہ نہ چھوڑنے کا. گناہ نہ چھوڑنا ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. نمازیں تو ہم سب پڑھتے ہیں، صبح شام نفلے بھی پڑھتے ہیں، بعض تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہر سال عمرے بھی کرتے ہیں، ہر سال حج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتے. یہی سب سے بڑی خرابی، فائدہ جو نہیں ہوتا اس کی بڑا سبب یہ ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں. پتہ سب کو ہوتا ہے کہ بھی گناہ ہے، حرام کام کا بھی جانتے ہیں، لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے، اور ہمت اس لیے نہیں کرتے کہ بزرگان دین کی محفلوں اور مجلسوں میں نہیں جاتے، کسی چیز کا علم ہو جانا کافی نہیں، شیطان کا علم بہت زیادہ ہے ہم سے، بہت زیادہ ہے، لیکن محض علم ہونا اس کے لیے فائدہ نہیں دے رہا اس کو، اس لیے کہ اس کو اللہ والوں سے محبت نہیں، عشق نہیں ہے اس کو اللہ سے، اگر اللہ سے عشق ہوتا تو پھر بے چوں چرا ہر بات مان لیتا، جس کو عشق نہیں ہوتا وہ اعتراض کرتا ہے، جس کو عشق ہوتا وہ اعتراض کرتا ہی نہیں، بھائی میں تو جانتا ہی نہیں، میں نے تو اپنا دامن ان کے دامن سے باندھ دیا، جو کہیں گے وہ کروں گا، بشرطے کہ جالی نہ ہو، بس اس کو دیکھ لیجیے گا پہلے۔ اب آج لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کر ڈوبتے، ایسے پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں جن کی نہ داڑھی نہ مونچھ، جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں، عورتوں سے تنہائی میں ملنا، اور لازمی بات ہے کہ پھر تیسرا شیطان ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اخبارات پڑھتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہی، اور یہ معاملہ صبح و شام پیش آ رہے ہیں، لیکن ہم عبرت بھی حاصل نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس گناہ کو چھوڑنے پہ آمادہ کوئی نہیں، معلوم سب کو ہے کہ بھئی یہ سب بے پردگی کی وجہ سے ہے، بے حیائی کی وجہ سے ہے، تنہائی کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں، گناہ کی زندگی صبح سے لے کر شام تک بسر کرتے ہیں، اپنے خواہشات نفسانی پر چل نہیں رہے بلکہ دوڑ رہے ہیں، لیکن اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنے کو ہم تیار نہیں، ہمارا نفس ہمیں جس طرف دوڑا رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم چل رہے ہیں، جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس کی تمنا پوری کر رہے ہیں، نتیجتاً پھر وہ ہمارے اوپر سوار ہے، ہم اس پہ سوار نہیں، خواہشات نفسانی ہم پر سوار ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان پر سوار ہو جائیں، الا یہ کہ کبھی کبھی وہ ہم پہ سواری کر لے، کوئی بات نہیں، کبھی وہ دبا لے، کبھی تو دبا لے، یہی تو ہے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے، کبھی تو دبا لے، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر توبہ استغفار بھی تو کریں، اگر کبھی کبھی کا معاملہ ہوگا تو کر کے آدمی پچھتائے گا، شرمندہ ہوگا، ندامت کا اظہار کرے گا، لیکن اگر روز کا معمول بنا لے تو شرمندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر شرمندگی کو شرم آتی ہے، جو آدمی بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو شرم بھی نہیں آتی، بے حیائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، ڈٹائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ کو جب تک چھپ کر کیا جائے، ڈر کر کیا جائے، ندامت کے ساتھ کیا جائے، تو اس سے ممکن ہے کہ توبہ بھی آدمی کر لے، اور یہ بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھی نہ دے، کیونکہ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، گناہ کرتا ہے لیکن ندامت بھی ہے اس کو، لیکن جو گناہ ڈھڑائی کے ساتھ کھلم کھلا ہونے شروع ہو جائیں تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے دیتا ہے، عذاب بھیجتے عام طور پر ان گناہوں پر ہیں جب کھلم کھلا ہونے لگیں، جب ان گناہوں کے حق میں دلائل دیے جانے لگیں کہ یہ اس میں کیا گناہ ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب پردہ تو آنکھ کا ہے، بھئی یہ جو ظاہری پردے تھوڑے سے پہنے ہوئے ان کو بھی اتار دو، پھر ضرورت کیا ہے اس کی، آنکھ کا ہی پردہ رہنے دو بس کافی ہے، آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ اللہ میاں کیا یہ جواب دے کے ہم چھوٹ جائیں گے، اللہ میاں آپ کو پتا نہیں تھا، ہمیں زیادہ پتا ہے کہ آنکھ کا پردہ کافی تھا، آپ نے خامہ خامہ کپڑوں کی قید لگا دی، ارے یہ تو ایسی چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے نکالا گیا، حضرت حوا کو کہا گیا کہ جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، نکلو یہاں سے جنت سے، تو ان کے لباس کو چھین لیا گیا، جب ان سے لباس چھین لیا گیا تو انہوں نے پتوں سے اپنے صدر کو ڈھانپا، لیکن ننگے رہنا پسند نہیں کیا، اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانپا، بڑے بڑے پتوں سے صدر پوشی کی، اور ہم جان بوجھ کر ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس سے صدر پوشی تو دور کی بات ہے، حیا کو حیا آتی، حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی، آج اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اس زمانے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی، آج اپنی آنکھوں سے ان حدیثوں کی تشریح ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کپڑے پہننے کے باوجود عورتیں ننگی ہوں گی، تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا، بتائیے 1400 سال پہلے کوئی سوچ سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے تو دور کی بات ہے، 100 سال پہلے چلے جائیں تو بھی ہمیں اس کا تصور محال نظر آتا ہے. یہ تو چند سالوں کی بات ہے. جیسے جیسے جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ترقیاں کر رہا ہے، ویسے ہی ویسے ہم تنزل میں جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان روایتوں اور حدیثوں کو بیان فرمایا ہے تو مختلف شرح کو اس کی تفسیر میں مشکلات پیش آئیں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوگی اور اس کے باوجود ننگی ہوگی، سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن پھر اس کی وضاحت خود بخود ہو گئی کہ ایسا لباس پہننا کہ جو جسم کی ساخت پر ہو اور وضع پر ہو، وہ پہننے کے باوجود ایسا ہے کہ نہیں پہنا ہوا. مقصود تو ان اعضا کی ستر پوشی ہے، چھپانا ہے ان کو. اور اگر لباس یہ چیز پوری نہیں، ضرورت پوری نہیں کر رہا، لباس سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اعضائے بدن ویسے کے ویسے نظر آ رہے ہیں، تو پھر کیا لباس ساتر ہوا؟ ستر پوشی کے لیے جو مقصد ہے وہ تو لباس پورا نہیں کر رہا. یا اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس میں سے جسم چھلک رہا ہے، تو بتائیے کیا پھر اس کے لباس کا کیا فائدہ اس کو؟ تو اس لیے یہ گناہ ہم صبح و شام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، دیکھو اس کا جو ایندھن ہے وہ لوگ ہی ہوں گے، پتھر ہوں گے، اپنے آپ کو بچا لو. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبی وانذر عشیرتک الاقربین، جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کو ڈرائیے آخرت سے. یہ سب مزاق کی باتیں تو نہیں. وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خود بھی قائم رہیے اور ان کو بھی قائم رکھیے. یعنی وہ تدبیریں وہ صورتیں اختیار کیجئے کہ صرف ہم ہی نہ بچیں گناہوں سے، ہمارے گھر والے بھی بچیں. اللہ کے احکام کے پابند صرف ہم ہی نہ بنیں بلکہ ہمارے گھر والے بھی ہوں. آج بتائیے کہ ہمیں تو دین کی کچھ باتوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن بیچاری ہماری خواتین، ان کو دین کی باتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا. اس درد مندی کے ساتھ کوئی ان کو بتاتا بھی نہیں. اس لیے میرے عزیزو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچائیں، خود بھی دین پر چلیں، ان کو بھی چلانے کی فکر کریں. اور دیکھو ایک دن موت کا مقرر ہے، وہ ٹلے گی نہیں، نہ اس کے واقع ہونے میں کسی کا اختلاف ہے. کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، ملحد ہو، دہیہ ہو، کمیونسٹ ہو، سوشلسٹ ہو، کوئی ہو، موت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں. ہر شخص مانتا ہے کہ موت نے آنا ایک دن، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کتنی کی ہوئی ہے. کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی؟ اور یہ بھی پتا ہے کہ کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں. آنے واحد میں آ جائے، چاہے تو 10 سال بعد. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بستروں پر پڑے رہتے ہیں، 20-30 سال سے ان کو بستروں پر دیکھیں گے وہ موجود ہیں، اور جو بالکل صحیح سالم تھے ان کا انتقال. ابھی کل ہی ہمارے داروں میں 24 سال کا بچہ ابھی داخل ہوا اور کل اس کا انتقال ہو گیا. سب ایک دم درد اٹھا اور گیا، 24 سال کی عمر. تو موت کے لیے کوئی وقت تھوڑی متعین ہے کہ صاحب 100 سال کا ہو جائے گا تبھی مرے گا. کبھی بھی مر سکتا ہے، کبھی بھی انتقال ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فکر آخر عطا فرما دیں. آج ہماری اصلاح نہیں ہوتی، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دھوکے کے گھر سے اپنا دل لگا لیا. ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے. ابھی تو ہم جوان، ابھی تو ہم صحت مند، ابھی تو ہم تندرست ہیں. میاں ابھی کیسے مریں گے؟ ابھی تو ہم نے یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے، اور نہ جانے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ ہمارے سارا مقصد زندگی جو ہے وہ یہ ہے.
جن کے پاس مال ہے وہ مال کی وجہ سے بدمست ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ مال حاصل کرنے میں مست ہے، اور جو بالکل غریب ہے وہ بھی قالی میں مست ہے کہ فلاں جیسا بن جاؤں، فلاں جیسا بن جاؤں، اس جیسا گھر ہو جائے، اس جیسی کوٹی ہو جائے، اس جیسی کار ہو جائے، یا اس جیسا فیشن ہو جائے. گھر کی عورتیں تو فیشنوں میں لگی ہوئی ہیں کہ فلاں عورت نے ایسا رواج پہنا تو لہٰذا میرا بھی ایسا رواج ہو جائے. اب نتیجے کر وہ گھر والوں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ صاحب لاؤ کہیں سے بھی لا کے دو ہمیں تو حلال و حرام ہو جیسے بھی ہو لاؤ ایسے تو نہیں فیشن کر سکتے تو پیسا لگتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز ہم نے کھو دی میں دنیا کی نام و نمود کے لیے دنیا کی نام و نمود کے لیے آج ہم جائزہ لے لیں تو اکثر معاملات ہمارے یہ ہیں کہ ہم نام و نمود چاہتے ہیں نمائش چاہتے ہیں کوئی اگر گھر اچھا بنا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ لوگ آ کے دیکھیں گے وہاں بھائی بہت شاندار گھر بنوایا تم نے کپڑے پہنے ہوئے تو کپڑے پہننے کا مقصد یہ کہ بھائی بھائی تو بہت اچھے لگ رہا ہوئے اور ہم نے رواج پہنا کہاں سے کپڑا خریدا ہوئے مقصد یہ ہوتا ہے لوگ پوچھیں اسی طریقے یہ نام و نمو دی جائے اس نہیں ہاں اگر کوئی آدمی ویسے ہی اس کی طبیعت ہے کہ بھائی اچھا اچھی چیز پہنے صاف ستھرا رہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے لیکن خدا نہ کرے جب یہ بات بیچ میں آ جاتی ہے نمائش کی تو ساری بات ختم ہو اس لیے میرا ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے آج جمعے کے بیان میں نے یہ عرض کیا تھا جو اہم بات تھی کہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے چار باتیں خلاصے کے طور پہ میں ان کو عرض کر رہا ہوں چار باتیں بیان فرمائی کوئی شخص اگر ان چار باتوں پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے لیے اصلاح کے لیے بہت ہی اچھی باتیں ہیں کہ جب صبح اٹھو تو سب سے پہلے اپنے نفس سے معاہدہ کر دو اس کو انہوں نے بیان کیا مشارتہ شرط لگا لو کہ آج گناہ نہیں کرنا ملے صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے نفس سے یہ معاہدہ کر لو کہ آج ہم نے گناہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہم نہیں کریں گے کرو کہ اللہ میں نے نفس سے معاہدہ کیا ہے آپ مجھے اس پر ثابت قدمی عطا فرمائیے اس لیے کہ اگر آپ کی مدد نہ ہوئی تو پھر میں اس معاہدے پر پورا عمل نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اس کے بعد فرمائیں کہ دوسری چیز ہے مراقبہ ہر عمل کرنے سے پہلے مراقبہ کوئی کام بھی ہم کر رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ بھائی صبح ہم نے معاہدہ کیا تھا اب جو میں یہ عمل کر رہا ہوں اس معاہدے کے خلاف تو نہیں سوچ لے بہت جو معاہدہ میں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ گناہ کا کام نہیں کروں گا تو جو کام میں کرنے والا ہوں یہ گناہ کا کام تو نہیں اگر ہے تو اس کو چھوڑ دے تو میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا صبح ہی تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا یہ وعدہ اس کا مراقبہ کر لے ہر عمل کے کرنے سے پہلے مراقبہ کر لے اور جب رات ہو جائے سونے سے پہلے تیسری بات یہ کہ اپنا محاسبہ کر لے کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا دیکھیے یہ کہتے ہیں بند پہ بند باندھنا ایک بند باندھا لیکن سیلاب نے اس کو توڑ دیا دوسرا بند بنا ہوا ہے اب وہاں آ کے پانی رک جائے گا ہلاکت کا بھی اندیشہ نہیں تو وہ ٹوٹ گیا تیسرا بند باندھا پھر چوتھا بند باندھا اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ چار بند ہے کے طوفان سے بچنے کے لیے سیلاب سے بچنے کے لیے کہ ہم نے پہلا بند تو باندھا معاہدے کا اپنے نفس سے معاہدہ کر لیا اللہ کو اس کو گواہ بنا دیا پھر اس کے بعد عمل کرنے سے پہلے مراقبے کا بند باندھا اور خدا نہ کرے اگر اس سے بھی کہیں سے بیچ بچا کے کچھ ہو گیا تو اب تیسرا بند باندھا ہم نے رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کر دو کہ بھائی صبح سے لے کر اب تک میں نے کیا کیا جو معاہدہ کیا تھا اس کا برقرار رہا ہر عمل کرنے سے پہلے مراقبہ کیا مراقبے سے بھی اگر اس چھلنی سے بھی کوئی چیز نکل گئی تو اگلی جو چھلنی ہے اب اس میں آ جانا چاہیے وہ تو محاسبہ کر لے آدمی اپنا کہ میں نے صبح شام تک کیا کیا اگر گناہ ہو گیا تو توبہ استغفار کر لو بس اگر گناہ ہو گیا تو توبہ استغفار کر لو بس انشاءاللہ معاف ہو جائے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنا معاہدہ پورا کیا اللہ سے اللہ کا شکر ادا کر اس پر دو رکعت نفل شکرانے کی پڑھ لیجیے اللہ تعالیٰ مزید اس نعمت کو اضافے کے ساتھ ادا فرمائیں اور محاسبے کے بعد اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ صاحب مجھ سے گناہ ہو گئے تو پھر چوتھا بند یہ باندھا کہ مراقبہ کرو اپنے نفس کا یعنی اس کو افسر دو کچھ سوچ لو کہ اگر یہ میرے محاسبے کے بعد مجھے پتا چلا جس طرح محاسب جو ہے محاسبہ جب کرتا ہے تو محاسبے کے بعد پھر خالی محاسبے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تفتیش کر لی اس کے بعد سزا بھی ہوتی ہے کہ بھائی محاسب نے جو ہے اس کو سزا دے دی اس کے کہ اللہ سے ہم نے معاہدہ کیا تھا، اپنے نفس سے معاہدہ کیا، اللہ کو گواہ بنایا، اور اب معاہدہ کے نتیجے پتہ چلا کہ فلاں فلاں گناہ ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم اپنے نفس کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے سزا مقرر کر دو کہ بطور جرمانہ کے بعد میں کاٹ نماز پڑھو کرو. نفس کو یہ بات بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے کہ پانچ نمازیں فرض پڑھوں ادھر پڑھوں، اس کے بعد یہ آٹھ رکعتیں کہاں سے آ گئی. لیکن اس پر عمل کرو انشاءاللہ پھر نفس آپ کو غلط نہیں لے کے جائے گا کہ آٹھ رکعتیں پڑھنے پڑ جائیں گی، کچھ نہ کچھ بند باندھو اس پر. تو یہ بھی ایک صورت ہے، تو یہ بھی ایک بند ہے معاقبے کی. لیکن بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ عمل ایک دو دن کا نہیں ہے، یہ تو مسلسل کرنے کا نام ہے، روزانہ کرو جب تک زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. کہ ہر روز اپنے نفس سے معاہدہ کرو، ہر روز مراقبہ کرو، ہر روز محاسبہ کرو، ہر روز جو ہے وہ معاقبہ کرو، معاف سزا دو. سزا ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے نفس رک جائے برے کام کرنے، کیونکہ مقصود اس کو عقاب سے کیا ہے، عذاب دینے سے کیا ہے، کہ آئندہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو. کچھ جرمانے ہو تو کہ آپ اگر تم نے کیا 100 روپے جو ہے صدقہ کرنے پڑیں گے، اتنے پیسے رکھو کہ جس سے کچھ چوٹ پڑے نفس پہ. اگر کسی کے لیے 100 روپے 100 پیسے کے برابر ہے تو پھر ذرا بڑھا دو، تھوڑے سے پیسے بڑھا دو پھر، تاکہ نفس پہ درد تو لگے، اس کو یہ تو پتہ چلے کہ واقعتا کسی نے محاسبہ کیا ہے. تو یہ صورت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائی ہے، اس کا ان کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا. ہر آدمی اپنے دیکھ سکتا ہے کہ ہم صبح معاہدہ کرنے کے بعد رات تک کیا کرتے ہیں. تو یہ چار باتیں تو مجھے وہ عرض کرنی تھی، اور یہ اس حدیث کے تحت حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی محاسبہ کرے. اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ خود نہیں کریں گے تو یقین جانو پھر ایک ذات ایسی ہے کہ جو ہم پر نگران ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. ایک ایک نقل و حرکت ہماری جو ہے وہ کتابوں میں درج ہو رہی ہے. ہم اپنے اس کتاب کے خود مصنف ہیں، دنیا میں چاہے ہم اپنے ہاتھ سے کتاب لکھے نہ لکھے، لیکن یہ عمل کی جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ وجد ہوگا عامل و حاضرہ، جو کچھ تم کرو گے قیامت کے دن اس عمل کو پاؤ گے، حاضر ہوگا تمہارے سامنے وہ. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ خلا کتاب کفا برسی کریو مالے کا حتیبہ، اپنی کتاب پڑھ لو، یہ تم نے خود لکھی ہے. غلط کام کر کے کرنے کے لیے کہاں چلے، کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہاتھ تمہارے کہاں پڑے، کتاب میں لکھا ہوا ہے. نفس نے کہاں خیانت کی، کتاب میں لکھا ہوا ہے. دل کہاں پر تمہارے متوجہ تھا، کتاب میں لکھا ہوا ہے. نظر کہاں گئی، کتاب میں لکھا ہوا ہے. جو عمل بھی کرو گے اچھا یا برا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ اس وقت جب عمل نامہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، ہر چیز اس میں موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس سے آدمی مفرد حاصل کر سکے، فراغ حاصل کر سکے، ناممکن ہے. وہ وجد وہ معاملوں حاضر، اور ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نے کیے نہ اور لکھ دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. ہوگا وہی جس کا تم خود اقرار کرو گے ہاں ہم نے کیا ہی. ورنہ آج سائنس نے ہمارے لیے آسانی تو کر دی کہ جس بات کا ہمیں یقین نہیں آتا تھا یقین آ گیا. 10 سال پرانی فلم بھی آ جائے گا نکال کے دکھائی جائے کسی کی تو پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا. اللہ رب العزت جو انسان کو ایسا دماغ عطا فرما سکتے ہیں، ایک لیول میں امریکہ سے یہاں پر جو ہے وہ پیغام پہنچ سکتا ہے آپ کا، ٹیلی فون پر بھی، انٹرنیٹ پر بھی، ہر اعتبار سے، حتیٰ کہ فیکس کے ذریعے سے جنا ادھر آپ نے ڈالا اور ادھر نکال لو. اتنا دماغ جو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو عطا فرما سکتے ہیں، حالانکہ یہ انسان اگر سارے پوری زندگی اس دماغ کو خرچ کرے تب بھی اس کا 1% پر بھی، 1% پر بھی اس نے عمل نہیں کیا، یعنی اس کا 99% دماغ کا حصہ باقی ہے ابھی جس سے اس نے کام نہیں لیا. کوئی شخص اتنے ذہین کیوں نہ ہوتا ہے کہ اتنا بھی دماغ خرچ نہیں ہوتا، باقی ایسا کیسے چلا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت قیامت کے دن جب ہماری فلم چلا دیں، اگر جہاں ہمارے شیخ بھی ہوں، ہمارے بزرگ بھی ہوں، ہمارے عزیز بھی ہوں، ہمارے ماں باپ بھی ہوں، ہمارے بہن بھائی بھی ہوں، ہمارے بیوی بچے بھی ہوں، اور پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا کچھ ہم کرتے رہے، سب کے سامنے کٹے کٹے آ جائے تو بتاؤ کیا اس کو ہم پسند کریں گے؟ ناممکن تو نہیں. اللہ تعالیٰ جانے تو یہ سب کچھ چیز موجود ہے. اب تو سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ صاف فضا میں آوازیں موجود ہیں, اور اس کا آپ جو ہے مشاہدہ یوں کر سکتے ہیں کہ ریڈیو کھولیے, فوراً آپ کو کچھ نہ کچھ سنائی دے گا. حالانکہ بند کرتے تو کچھ بھی نہیں, اب یہاں آپ کو کچھ سنائی نہیں دے گا, لیکن ریڈیو آن کرتے آپ کو آواز آنی شروع ہو جائے گی. آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضا میں ساری چیزیں موجود ہیں, صرف مسالہ لگنے کی دیر میں سب نظر آنی شروع ہو جائے گی. چیزیں موجود ہیں, بٹن دباؤ گے فوری طور پر آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. ٹی وی کا بٹن دباؤ گے دکھنا شروع ہو جائے. تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہی وہ چیزیں پوشیدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھائی اب دکھنی شروع ہو جاؤ, اب شروع ہو جائیں. زمین اپنے خزانے اگلے گی کہ نہیں؟ کہاں سے اگلے گی؟ ابھی تو چھپے ہوئے ہیں سارے لوگ, نقشے لے کے تلاش میں نکلتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ زمین اپنے خزانے اگلے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. تو ایسے ہی آخرت میں جب اللہ کا حکم ہوگا تو جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں مر جاؤ, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. ایک موت تو وہ ہے کہ جب ہم اپنے ہاتھ بھی نہ ہلا سکیں گے. مکھی بیٹھ گئی تو مکھی کو اٹھانے پر بھی ہمیں قدرت نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا ہوگا ہمارا منہ کا کیا حال ہے, کھلا ہوا ہے کہ بند ہے. اس پر مکھیاں کھا رہی ہیں کہ کیڑے کھا رہے ہیں. شہر کی مچھلی کپڑے میں پڑے پر پتہ نہیں ہمیں. آپ دل سے بڑا ہوا ہے جسم کا حصہ کو کتے کھا گئے, کو گلیاں کھا گئی, کچھ کیڑے کھا گئے. انسان اس پر بھی خاطر نہیں ہے کہ ان کو ہٹا سکے. جو انسان آج ناک کو مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اس انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. اس لیے قبر میں ہم نے جانا ہے تو وہاں پر بھی یہی ہوگا. کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. اس کا تصور کر لیا کرو روزانہ, مرافع اس کا کر لیا کرو کہ ایک دن مرنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ مردہ بدن میں زندہ, مردہ کیا اور پھر مرو مٹی کے نیچے ہم دب گئے. اب خبر میں ہم ابھی لے اور وہاں پر کون کام آئے گا؟ کس کے لیے ہم کرتے ہیں سب کچھ؟ یہ کچھ سوچے کون کام آئے گا؟ کیا بیوی آ کر وہاں پر ہمارے جو ہے وہ ناز اٹھائے گی؟ کوئی بچے آ کے کہے گا کہ ابا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی بھائی آ کے کہے گا کہ میرے بھائی تم یہاں کیسے پڑھے ہو؟ کون کا ہوا ہے تو بتائیے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے کام آئیں گے. ہمارے صالحہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہمارا منہ تو ہم خار بنائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو روزے رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی شکل عطا فرما دیں گے. قرآن مجید ایک خوبصورت جوان کی شکل اختیار کر لے گا, نماز ایک خوبصورت جوان کی شکل اختیار کر لے گی. اسی طریقے سے اور دیگر آمار ہیں وہ مجسم ہو جائیں گے جسمانی حیات میں, سامنے آ جائیں گے قبر میں, اور پھر وہ آ کر اس کا دل بہلائیں گے. لیکن اگر یہ آمار ہم نے کی ہی نہیں تو کون ہمارے لیے وہاں پر آئے گا بتائیے؟ اپنا اگر ہم یہ تھوڑا سا روزانہ تصور کر لیا کریں کہ ایک دن ہم نے قبر میں جانا ہے, ہم کس کے لیے سب کچھ یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ کے دانی جانے اور بائیں جانے سونے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے, لیکن آپ نے دنیا کو پسند کیا ہی نہیں. ہر طریقے سے جو حاصل ہو جائے اپنے لیے تو بالکل پسند نہیں فرمایا, لیکن عام لوگوں کے لیے ممانعت نہیں جائز طریقے سے حاصل کرنے کی. اس لیے ہم کمزور لوگ ہیں بہت. دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ تھا, ہمارا مشاہدہ نہیں.